بسم الله الرحمن الرحيم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. 31 اگست 1901 کو جناب بابو غلام مصطفیٰ صاحب میونسپل کمشنر وزیر آباد قادیان دارالامان آئے ہوئے تھے. اس تقریب پر حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے بتاؤ تقریر مدرجہ ذیل تقریر سمائی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی و ذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا, اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے, بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں, بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے. مجھے اس کی تکذیب سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا, البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے اگر نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. فرمایا یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے موافق ہے جو اس نے انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں فرمایا ہے, سورہ الحجر آیت 10. پس اس وعدے کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے موافق جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہی بات فرمائی تھی, یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے 19 برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لیے مبعوث ہوتا, اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا, مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کے سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کو سننے کے لیے ہمتن کوش ہو جاتے جو انہیں یہ مجدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدے کے موافق آیا. یہ سچ ہے کہ 14ویں صدی پر اکابر امت کے نظریں لگی ہوئی تھیں اور تمام کشوف اور رویا اور الہامات اس امر کی طرف ایما کرتے تھے کہ اس صدی پر آنے والا موعود عظیم الشان انسان ہوگا جس کا نام احادیث میں مسیح موعود اور مہدی آیا ہے. مگر میں کہوں گا کہ جب وہ وقت آ گیا اور آنے والا آ گیا تو بہت تھوڑے وہ لوگ نکلے جنہوں نے اس کی آواز سنا. غرض یہ بات کوئی نرالی اور نئی نہیں ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے, بس اس وعدے کے موافق ضروری تھا کہ اس صدی میں بھی جو 19 سال تک گزر چکی ہے مجدد آئے. اب اس دوسرے پہلو کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا اس وقت اسلام کے لیے کوئی آفات اور مشکلات ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو کسی مامور کے لیے دائی ہیں. جب ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر اس وقت دو قسم کی آفتیں آئی ہیں, اندرونی اور بیرونی. فرمایا اندرونی طور پر یہ حالت اسلام کی ہو گئی ہے کہ بہت سی بدعتیں اور شرک سچی توحید کی بجائے پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی ہے. قبر پرستی اور پیر پرستی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل شریعت ہو گئی ہے. مجھ کو ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, حالانکہ اس امر کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ میں کیا کہتا ہوں مگر اپنے گھر میں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنی شریعت بنا لی ہے. کوئی بتائے کہ وہ ورد اور وظائف جو سجادہ نشین اور مختلف گدیوں والے اپنے مریدوں کے سکھاتے ہیں میں نے ایجاد کی ہیں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوں اور اس پر ایک نقطہ یا چوزہ بڑھانا کفر سمجھتا ہوں. اور ہزارہ قسم کی بدعت ہر فرقہ اور ہر گروہ میں اپنے اپنے رنگ کی پیدا ہو چکی ہیں. تقویٰ اور طہارت جو اسلام کا اصل منشا اور مقصود تھا جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک مسائل برداشت کی جن کو بجوز نبوت کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا وہ آج مفقود و معدوم ہو گیا ہے. جیل خانوں میں جا کر دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے. زنا، شراب اور اتلاف حقوق اور دوسرے جرائم کی اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں. اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں اور نفایت پر مفصل بحث کی جاوے تو ایک زخیم کتاب تیار ہو جاوے. ہر دانش مند اور غور کرنے والے انسان قوم کے مختلف افراد کی حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجے پر پہنچ جاوے گا کہ وہ تقویٰ جو قرآن کریم کی علت بھائی تھا جو اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت آج موجود نہیں. عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی اور جو غیروں اور مسلمانوں میں مابل امتیاز تھی سب کمزور اور خراب ہو گئی ہے. فرمایا بیرونی حصوں میں دیکھو کہ جس قدر مذاہب مختلف موجود ہیں ان میں سے ہر ایک اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے. خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اسلام کا سخت دشمن ہے. عیسائی مشنریوں اور پادریوں کی ساری کوشش اس ایک امر میں صرف ہو رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور جس طرح ممکن ہو اسلام کو نابود کیا جاوے اور اس توحید کو جو اسلام نے قائم کی تھی جس کے لیے اس کو بہت سی جانوں کا کفارہ دینا پڑا تھا اسے ناپید کر کے یسوع کی خدائی کا دنیا کو قائل کرایا جاوے اور اس کے خون پر یقین دلا جاوے جو بے قیدی، آزادی اور عبادت کی زندگی کو پیدا کرتا ہے. اور اس طرح وہ پاک غرض تقویٰ و طہارت اور عملی پاکیزگی کی جو اسلام کا مدعا تھا مفقود کی جاوے. عیسائی پادریوں نے اپنی ان اغراض میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مرتد کر لیا اور بہت سے ہیں جن کو نیم عیسائی بنا دیا ہے اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو مردانہ طبیعت رکھتے ہیں اور اپنی طرز بود و باز اور رفتار و گفتار میں عیسائیت کے اثر سے متاثر ہیں. نوجوانوں کی ایک جماعت اور مخلوق ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بجائے فلسفہ اور طبیعیات کی قدر کرتی ہے اور اس کو مقدم اور ضروری سمجھتی ہے. اسلام اس کے نزدیک عرب کے جنگلوں کے حسب حال تھا. ان باتوں اور حالتوں کو جب میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں میں دوسروں کی بابت کچھ نہیں کہہ سکتا مگر میرے دل پر سخت صدمہ ہوتا ہے کہ آج اسلام ان مشکلات اور آفتوں میں پھنسا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اولاد کی یہ حالت ہو رہی ہے جو وہ اسلام کو اپنے مذاق ہی کے خلاف سمجھتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو الہی حدود سے باہر تو نہیں ہوئے، حلال کو حرام نہیں کرتے مگر وضع قطع لباس پسند کرتے ہیں. انہوں نے ایک قدم نصرانیت میں رکھا ہوا ہے. اب صاف سمجھ آتا ہے کہ اندرونی طور پر وہ بدعات اور مشرکانہ رسوم ہیں اور بیرونی طور پر یافتے ہیں. خصوصاً صلیبی مذہب نے جو نقصان پہنچایا ہے. اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک آدمی بھی اسے نکل جاتا اور مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی اور یا اب یہ حالت ہے کہ مرتدوں کی انتہا ہی نہیں رہی. اب ان تمام امور کو یکجائی طور پر کوئی عقل مند سوچے اور خدا کے لیے غور کرے کہ کیا خدا کی خاص تجلی کی ضرورت نہیں؟ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے سواد ہے واجب کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا کہ انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظین انا له لحافظون الحجر آیت 10. اگر اس وقت اس کی مدد اور تجلی کی ضرورت نہیں تو کوئی ہمیں بتائے کہ وہ وقت کب آئے گا؟ غور کرو اور سوچو کہ ایک طرف تو واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس قسم کی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے اور اپنے دین کی نصرت عملی سچائیوں اور آسمانی تائیدات سے کر کے دکھاوے. دوسری طرف صدی نے مہر لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے موافق جو اس کے پرگزیدہ اور افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا کہ ہر صدی کے سفر تجدید دین کے لیے مجدد بھیجا جاوے گا، کوئی مجدد آنا چاہیے. صدی میں سے 19 برس گزر گئے مگر اب تک باوجود ان ضرورتوں کے پیدا ہو جانے کے بھی کوئی معمور مبعوث نہیں ہوا. تو پھر خدا کے لیے غور کرو کہ اس میں اسلام کا کیا باقی رہتا ہے، کیا اس سے انہا لہو لحافظون کے وعدے کا خلاف ثابت نہ ہوگا، کیا اس سے ارسال مجدد کی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باطل نہ ہوگی، کیا یہ نہ پایا جائے گا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس پر ایسی آفتیں آئیں اور خدا تعالیٰ کے اس کے لیے غیرت نہ آئی. اب کوئی ہمارے دعوے کو چھوڑے اور الگ رہنے دے مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے. میری تکذیب کرو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا. مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدے کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی، کیونکہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیوں کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں. ظالم تباہ ہے وہ انسان جو اس کی تکذیب کرتا ہے. اب میرا یہ دعویٰ کہ اس صدی پر میں تجدید دین کے لیے بھیجا گیا ہوں صاف ہے. میں زور سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے اور اس پر 22 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. اس قدر عرصے تک میری تائیدوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت ہے تم لوگوں پر، کیونکہ میں نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فسادوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں حدیث اور قرآن کی بنا پر کیا ہے. اب جو لوگ میری تکذیب کریں گے وہ میری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے، ان کو کوئی حق تکذیب کا نہیں پہنچتا جب تک وہ میری جگہ دوسرا مسلم پیش نہ کریں، کیونکہ زمانہ اور وقت بتاتا ہے کہ مسلم آنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ فساد پیدا ہو چکے ہیں اور قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسی آفتوں کے وقت حفاظت قرآن کے لیے مامور آتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ ہر حدیث کی طرف پر مجدد بھیجا جاتا ہے. پھر ضرورتیں موجود ہیں اور یہ وعدے حفاظت اور تجدید دین کے الگ ہیں، تو ان ضرورتوں اور وعدوں کے موافق آنے والے کی تکذیب کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا کوئی اور مسئلے پیش کیا جاوے یا ان وعدوں کی تکذیب کیا جاوے. فرمایا بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب غلطی کرتے ہیں. دیکھو جو شخص باغ لگاتا ہے یہ عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا، یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دستگر سے بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے. باغات کے گرد کیسے کیسے آتے حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور مکانات کو آتش زدگیوں سے بچانے کے لیے نئے نئے مثالیں تیار ہوتے ہیں اور بجلی سے بچانے کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں. یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بتبا حفاظت کے لیے انسانوں میں ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے. اب بھی جب کہ ضرورت پڑی اس نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے. ہاں یا ہم حفاظت کا مشکوک ہو سکتا تھا یا اس کا انکار ہو سکتا تھا اگر حالات اور ضرورتیں اس کی معیت نہ ہوتی. اگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رات میں شائع ہو چکی ہیں اور ان اشتہاروں اور دو ورقہ رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور ماہ وار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، ان گالیوں کو اگر جمع کیا جائے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک ازواج کی نسبت شائع کی ہیں، تو کئی کوٹے ان کتابوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی فیصد تک پہنچ جائیں. عماد الدین صفدر علی اور شائق وغیرہ نے جیسی تاریخیں شائع کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. عماد الدین کی تاریخوں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے. چنانچہ لکھنؤ سے جو ایک اخبار شمس الاخبار نکلا کرتا تھا اس میں اس کے بعض کتابوں پر یہ رائے لکھی گئی تھی کہ اگر ہندوستان میں پھر کبھی غدر ہوا تو ایسی تحریروں سے ہوگا. ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے. اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یا تو اسلام سے کوئی تعلق اور درد نہیں، اور یا وہ لوگ جنہوں نے اجروں کی تاریکی میں پرورش پائی ہے اور ان کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے. بس ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کی کچھ پرواہ نہیں. ہاں وہ لوگ جو نور قلب رکھتے ہیں، جن کو اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اور زمانے کے حالات کے آشنا ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت کسی عظیم الشان مسلح کا وقت ہے. مامور الہی ہونے کی اشاعتیں. فرمایا اس وقت میرے معمور ہونے کی بہت سی شہادتیں ہیں. اول اندرونی شہادت, دوم بیرونی شہادت, سوم صدی کے سر پر مجدد کی نسبت حدیث صحیح, چارم انا نحن نزلنا ذکرہ و انا له لحافظون کا وعدہ حاضر. اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں, اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, سورہ نور آیت 56. اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے. اسی طرح قرآن شریف میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ فرمایا گیا ہے, جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, سورہ مزمل, سورہ مزمل آیت 16. اور آپ مسیح موسیٰ استثناء کے پیشگوئی کے موافق بھی ہیں, پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے. اس استاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت کام ہے. موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے. اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ 14ویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو. پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالتبع چاہتا تھا کہ 14ویں صدی میں عیسوی بروز آپ کی امت میں ہو, ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نفس اور ذو ثابت ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسیح موسیٰ موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے. فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام جیسے حد کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں, اول تکمیل ہدایت, دوسری تکمیل اشاعت. تکمیل اشاعت ہدایت, تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی, کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک باست اور ہے اور یہ باست بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. بس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں. چھاپہ خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا, تا خانوں, تار برقیوں, ریلوں, جہازوں کا اجرا اور اخبارات کے اشاعت, ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے. بس یہ ترقیاں بھی دراصل ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں, کیونکہ آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جز تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے, اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میرا یہ کام یہ بھی ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کروں. غرض یہ عیسوی مماثلت بھی ہے. علاوہ بری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ سے پیدا ہو گئی تھی اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں, اور اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی, اور تاریخ سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ تورات کے احکام انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور اس کے بجائے تالموت اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے. اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے. اس کے علاوہ سلطنت کے لحاظ سے بھی ایک مماثلت ہے. اس وقت رومی گورنمنٹ تھی اور اس وقت برٹش گورنمنٹ ہے جس کی عدل و انصاف کا عام چورہ ہے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی 14ویں صدی میں آئے تھے اور اس وقت 14ویں صدی ہے. ان سب کے علاوہ ایک اور شعر بھی ہے جو مماثلت کو مکمل کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کی اصلاح کرنے آئے تھے. انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. مسیح ماؤد کے لیے بھی یہی مقرر تھا کہ وہ اسلام کی خوبیوں کی تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے. یہ اعتراض مسیح ماؤد کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا, کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوض سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا, اور اس سے ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانے میں بھی اسلام ماز اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور ثمرات کے لحاظ سے مؤثر مفید ہے, ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانے میں مفید اور مؤثر پایا گیا ہے, کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح ماؤد کی پیشگوئی فرمائی, اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یازا الحربا, وہ لڑائیوں کو اٹھا دے گا. اب ان ساری شہادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا ایسا ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مدد نازل ہو. جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آنا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہوگا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو, کیونکہ مسیح 14ویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آج کل 14ویں صدی ہے. 14 کی عدد کو بڑی مناسبت ہے, 14ویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ولقد ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ میں اشارہ کیا ہے, آل عمران آیت 24. یعنی ایک بدر تو وہ تھا جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی. اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی, اور ایک بدر یہ ہے, بدر میں 14ویں صدی کی طرف اشارہ ہے. اس وقت بھی اسلام کی حالت اذلتن کی ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے. تو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے. احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنے والے ماؤد کے وقت دنیا ظلم اور زور سے بھری ہوئی ہوگی. ظلم اور زور سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت حکومت ظالم ہوگی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ سب غلطی کرتے ہیں. آنے والے مسیح کے وقت میں ضروری ہے کہ سلطنت عادل ہو اور امن ہو, اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی عادل اور امن دوست گورنمنٹ اس نے عطا کیا جس کی نظیر آج دنیا کی کسی سلطنت میں نہیں ملتی ہے. جیسے مسیح کے زمانے میں رومی گورنمنٹ جو اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھی, مگر ہماری گورنمنٹ رومی گورنمنٹ سے بدر جہاں بہتر اور بڑھ چڑھ کر عادل ہے. جہاں تک کہ اس مقدمہ میں جو پادری ہنری مارٹن کلار کی طرف سے مجھ پر ہوا تھا, کپتان ڈگلس نے جو ان دنوں گرداسپور کا ڈپٹی کمشنر تھا, باوجود کے پاس گوتاہ دیشوں کا یہ خیال تھا کہ ایک معزز پادری کی طرف سے مقدمہ ہے, لیکن اس انصاف پسند حاکم نے اصلیت کو نکال لیا اور معلوم کر لیا کہ وہ مقدمہ بعض ادنا درجے کے آدمیوں کی چالاکی کا نتیجہ تھا. کپتان ڈگلس جو آج کل دہلی میں ڈپٹی کمشنر ہیں ہمیشہ تک اس صدیم المثال انصاف کے باعث مشہور رہیں گے, اور یہ تو گورنمنٹ کے ایک عہدیدار کی مثال ہے, اور ایسے ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں. غرض حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ ماؤد آئے گا تو دنیا ظلم اور زور سے بری ہوگی. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں شرک اور زور کا بہت زور ہوگا. چنانچہ اس وقت دیکھ لو کیسی بت پرستی, شریف پرستی, مردہ پرستی اور قسم قسم کی پرستش ہو رہی ہے, اور حقیقی اور سچے خدا کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. اب ان تمام امور کو یکجا کر کے دانشمند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے, یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے. جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں. اگر ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقل مند اور خدا در کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کا تلاش کرتا, کیونکہ صدی کا سر آ گیا تھا. اور اب تو جبکہ 20 برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی. موجودہ فساد پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اصلاح کے لیے آنا چاہیے. عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی عادی نہیں ہے, اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں ہیں. ساری باتوں کو چھوڑ دو, اس صلیبی فتنہ ہی کی اصلاح کے لیے جو شخص آئے گا اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یہ فتنہ بتبا اپنے اصلاح کرنے والے کا نام کاثر و صلیب رکھتا ہے اور یہ مسیح ماؤت کا دوسرا نام ہے. قرآن اور حدیث نے مختلف طریقوں پر اس مضمون کو ادا کیا ہے اور آنے والے ماؤت کی بشارت دی ہے. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ جب انسان ناقص طور پر سمجھتا ہے گویا کچھ نہیں سمجھتا, لیکن جب کامل غور اور فکر کے بعد ایک بات کو سمجھ لیتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اسے گمراہ کر سکے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس سوال کو حل کرنے کی خوب فکر کریں. یہ معمولی اور چھوٹی سی بات نہ سمجھیں, بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے, جنت اور دوزخ کا سوال ہے. فرمایا میرا انکار نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے, کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے, جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہیں کیا, جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلے کی طرح محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا, مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں, اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ. اتم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا, اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلے میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا, اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلاقو بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے, اور اس طرح قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تقدیم لازم آئے گی, بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا. پھر سوچو کہ میری تکذیب کوئی آسان امر ہے, یہ میں از خود نہیں کہتا بلکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے, اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا. اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے, انت منی وانا منکا, بے شک میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے اور میرے اقرار سے خدا تعالی کی تصدیق ہوتی اور اس کی ہستی پر قوی ایمان پیدا ہوتا ہے, اور پھر میری تکذیب نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لیے جرت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے. حضرت اقدس نے مخالف احمدیت علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, جب وہ نصارہ کے فتنے پر نظر کرتے تو ان کو نظر آتا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی آفت اور فتنہ اسلام کے لیے کبھی پیدا نہیں ہوا ہے, بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا خطرناک فتنہ کبھی نہیں اٹھا. فلسفیانہ رنگ میں الگ, طبی رنگ میں الگ, مذہب پر زد ہے. ہر شخص جو کسی فن میں کسی علم میں دسترس رکھتا ہے وہ اسی پہلو سے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے. مرد عورتیں وائز ہیں اور وہ مختلف تدابیر سے اسلام سے بیزاری پیدا کرنا چاہتی ہیں اور عیسائیت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. شفا خانوں میں جاؤ تو دیکھو گے کہ دوا کے ساتھ عیسوی دین کا واعظ ضرور کیا جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعض عورتیں یا بچے علاج کے لیے شفا خانے میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر ان کا پتہ اس وقت تک نہیں ملا جب تک وہ عیسائی بن کر ظاہر نہیں کیا گیا. سادھوؤں کے رنگ میں بات کرتے ہیں, غرض کوئی طریقہ وسوسہ اندازی کا ایسا نہیں جو اس قوم نے اختیار نہ کیا ہو. اب اس فتنے پر ان کی نگاہ ہوتی تو ان کو ماننا پڑتا کہ اس فتنے کی اصلاح اور مدافعت کے لیے کوئی شخص خدا کی طرف سے ضرور آنا چاہیے. قرآن شریف سے بے توجہی اور لاپرواہی پر کرتے تو کہتے کہ انا لہو لحافظون, کہ وعدے کے موافق ضرور کوئی محافظ قرآن اس وقت آنا چاہیے. اور پھر سلسلہ خلافت موسوی اور سلسلہ خلافت محمدی کی مشابہت پر نظر ہوتی تو ماننا پڑتا کہ اس وقت 14ویں صدی میں ایک خاتم الخلفاء ضرور آنا چاہیے. اس طرح پر ایک نہیں بہت سی باتیں تھیں جو ان لوگوں کی ہدایت کی اور راہبری کا مجھے بن سکتی تھیں, مگر نفس پرستی کی وجہ سے, تعصب اور ضد سے انہوں نے ان پر غور نہیں کیا اور مخالفت اختیار کی. ان امور کا جو میں پیش کرتا ہوں وہی انکار کر سکتا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتا اور حجروں ہی میں پرورش پاتا ہے. جو شخص کہتا ہے فتنہ نہیں ہوا تو میں اس کو متاثر بھی نہیں سمجھتا, بلکہ وہ بے ادب اور گستاخ ہے جس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا خیال نہیں ہے اور اس سے بے خبر ماز ہے, مگر عقل مند اور دین سے واقف سمجھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس فتنے کو خفیف نہیں سمجھا اور حقیقت میں خفیف نہیں ہے. میں بار بار اس امر پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس امر پر اطلاع ملے, ان کا ایک ایک پرچہ اگر دیکھا جاوے تو وہ ایک ایک لاکھ نکلتا ہے. وہ وسائل اشاعت اور تبلیغ کے جو اب پیدا ہو گئے ہیں پہلے کہاں تھے. اس سے پہلے رد اسلام میں ایک رسالہ تو دکھاؤ, مگر اس صدی میں اگر ان رسالوں اور اخباروں اور کتابوں کو جو اسلام کے خلاف لکھے گئے ہیں ایک جگہ جمع کرو تو ان کا اونچا ڈھیر کئی میل تک چلا جاوے, بلکہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ یہ اونچا ڈھیر دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی اونچائی سے بھی بڑھ جاوے, اور اگر ان کو برابر صدا پر رکھا جاوے تو کئی میل لمبی لائن ہو. اس وقت اسلام شہیدان کربلا کی طرح دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہے, اور اس پر بھی افسوس ہے کہ مخالف کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت نہیں. ہم مجادلہ کرنے والے سے بات کرنا نہیں چاہتے اور اس سے بحث کرنا بجستزی اوقات اور کچھ نہیں ہے. ہاں جو طالب حق ہو وہ ہمارے پاس آئے اور یہاں رہے اور پھر ہر طرح اس کی تسلی اور اطمینان کو تیار ہیں, مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پائے نہیں جاتے, بلکہ مخالف تو 2-4-10 منٹ میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ گویا مذہبی قمار بازی ہے, اس طرح پر حق کھل نہیں سکتا. آپ خود سوچیں کہ عیسائیت اسلام کو مغلوب کرنے کے واسطے کس قدر زور لگا رہی ہے. کلکتے کے بشپ نے لندن جا کر جو تقریر کی ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی گورنمنٹ انگلیشیا کا سچا خیر خواہ اور وفادار نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسائی نہ ہو. ایسی تقریروں اور بحثوں سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عیسائی بنانے کے لیے کس قدر کوشش یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے نیت میں کیا ہے؟ وہ صاف چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ رہ جاوے. عیسائی مشنریوں نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ جس قدر اسلام ان کے راہ میں روک ہے اور کوئی مذہب ان کے راہ میں روک نہیں ہے. مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے غیور ہے, اس نے سچ فرمایا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آیت 10. اس نے اس وعدے کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے, اس نے مجھے صدی 4 دم کا مجدد کیا جس کا نام کافر و صلیب بھی رکھا ہے. اگر ہم اس دعوے میں غلطی پر ہیں تو پھر سارا کاروبار نبوت ہی باطل ہوگا اور سب وعدے چھوٹے ٹھہریں گے, اور پھر سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی چھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہوگا معاذ اللہ, کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کے نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں. اب ایک شخص کو بطور وسوسے کے یہ اعتراض گزرتا ہے کہ مسیح آسمان سے اترے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور وہ دجال کو جس کے ہاتھ میں خدائی کی ساری قوتیں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا وہ قتل کرے گا اور آسمان سے تو یوں ہی اتر آئے گا مگر دمشق کے مینارے پر آ کر سیڑھی کے بغیر نہ اترے گا اور دجال مردوں کو زندہ کرے گا وغیرہ بہت سی باتیں ہیں جو نزول المسیح کے متعلق ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور دجال کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا مگر دجال اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اس لیے کانا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے. اب ان باتوں پر اگر دانش مند غور کرے تو خود اس کو ہنسی آئے گی کہ کیا کہتے ہیں. ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ خیالی امور نہیں بلکہ یقینی باتیں ہیں جن کے ساتھ نصوص قرآنیاں اور حدیثیاں ہیں اور تائیدات الہیہ بھی ہیں. جو آج نہیں سمجھتا وہ آخر سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یاد رکھو الفاظ کے معنی کرنے میں بڑی غلطی کھاتے ہیں. بعض وقت الفاظ ظاہر پر آتے ہیں اور بعض اوقات استعارے کے طور پر آتے ہیں. جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے لمبے ہاتھوں والی بیوی فوت ہوں گی اور آپ کے سامنے ساری بیویوں نے بام ہاتھ ناپنے بھی شروع کر دیے اور زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے معنی کھلے کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد اس بیوی سے تھی جو سب سے زیادہ سخی تھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن کے اگر ظاہر معنی معنی کیے جائیں تو کچھ بھی مطلب نہیں نکل سکتا. جیسے فرمایا من کانا فی ہذہ عامہ فہو فی الآخرت عامہ, سورہ بنی اسرائیل آیت 73. اب آپ وزیر آباد میں ہی حافظ عبد المنان سے جو اس سلسلے کا سخت دشمن ہے دریافت کریں کہ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. ظاہر پر اس سے مراد نہیں لی جاتی, کچھ اور مطلب ہے. یقیناً اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ بے شک اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے, بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی نابینائی ہے. جب یہ ثابت ہے کہ الفاظ میں استعارات بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً پیشگوئیوں میں, تو پھر مسیح کے نزول کے متعلق جو پیشگوئیوں میں الفاظ آئے ہیں ان کو بالکل ظاہری پر حمل کر لینا کون سی دانش مندی ہے. یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ظاہر پرستی سے کام لیتے ہیں اور زن سے کام لیتے ہیں, مگر یاد رکھیں ان زن لا یغنی من الحق شیئا, النجم آیت 29 اور بعض زن اسمن الحجرات آیت 13. بس اگر بدزنی سے کام لیتے ہیں اور ظاہر مانو ہی پر حمل کرتے ہیں تو پھر نابینوں کو تو نجات سے جواب ہوگا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیوں ناحق ایک ایسی بات پر زور دیتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے. یہ لوگ خدا تعالی کی کتابوں کی زبان سے معاذ نہ واقف ہیں. اگر واقف ہوتے تو سمجھتے کہ پیشگوئیوں میں کس قدر استعارات سے کام لیا جاتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے مراد جھوٹے نبی تھے, اور جب آپ کو گائےوں کا ذبح ہونا دکھایا گیا تو اس سے مراد صحابہ کی شہادت تھی. اور یہ کوئی خاص بات نہیں, عام طور پر قانون الہی رویا اور پیشگوئیوں کے متعلق اسی قسم کا ہے. دیکھو حضرت یوسف کی رویا جو قرآن شریف میں ہے, کیا اس سے سورج اور چاند اور ستارے مراد تھے؟ یا عزیز مصر کی رویا جس میں گائیاں دکھائی گئی تھیں, اس سے پھر واقع گائیاں مراد تھیں یا کچھ اور؟ اس قسم کی ایک دو نہیں ہزاروں ہزار شہادتیں ملتی ہیں. مگر تعجب کی بات ہے کہ نزول المسیح کے معاملہ میں یہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ظاہر الفاظ پر زور دینے لگتے ہیں. ان معاملات میں اختلاف کی جڑ دو ہی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ مجاز اور استعارہ کو چھوڑ کر اس کو ظاہر پر عمل کر لیا جائے اور جہاں ظاہر مراد ہے وہاں استعارہ قرار دیا جائے. اگر پیشگوئیوں میں مجاز اور استعارہ نہیں ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت کا ثبوت بہت مشکل ہو جاوے گا. یہودیوں کو بھی یہی مشکل اور آفت پیش آئی, کیونکہ حضرت مسیح کے لیے لکھا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا. چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی بڑی اصرار سے درج ہے. یہودی اس پیشگوئی کے موافق منتظر تھے کہ ایلیا آسمان سے آوے, لیکن جب مسیح آ گیا اور ایلیا آسمان سے نہ اترا تو وہ گھبرا گئے اور یہ ابتلاء ان کو پیش آ گیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا مسیح کے آنے سے پہلے ضروری ہے. اب انصاف شرط ہے اگر یہ فیصلہ کسی جج کے سامنے پیش ہو تو وہ بھی یہودیوں ہی کے حق میں ڈگری دے گا, کیونکہ یہ صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ ایلیا آئے گا اور اس سے پہلے کوئی نظیر اس قسم کے بروز کی ان میں موجود نہ تھی جو مسیح نے یوحنا کو ایلیا بنایا. اب اگرچہ ہم ان کتابوں کی بابت تو یہی کہتے ہیں کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا, لیکن یہ بھی ساتھ ہی ضروری بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے فسلو آل ذکر ان کنتم لا تعلمون, سورہ نحل آیت 44. علاوہ بری اس قصہ ایلیا کی قرآن شریف نے کہیں تکذیب اور تردید نہیں کی, اور یہودی اور عیسائی دونوں قومیں بال اتفاق اس کو صحیح مانتی ہیں. اگر یہ قصہ صحیح نہ ہوتا تو عیسائیوں کا حق تھا کہ وہ بول پڑتے اور اس کی تکذیب کرتے, خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر اس قصے کو غلط کہا جائے تو عیسائیوں کے لیے مشکلات سے نجات اور مخلصی ہے جو اس کو صحیح مان کر ان کو پیش آتی ہیں. لیکن جبکہ انہوں نے تکذیب نہیں کی اور اس کو صحیح تسلیم کر لیا ہے, پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم بلا وجہ تکذیب پر آمادہ ہوں. حق یہی ہے کہ یہودیوں میں یہ خبر صحیح موجود تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا, اور اسی لیے جب مسیح آ گیا تو وہ مشکلات میں پڑے اور انہوں نے مسیح سے ایلیا کے متعلق سوال کیا, اور مسیح نے یوحنا کی صورت میں اس کے آنے کو تسلیم کر لیا. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ پیش گوئی صحیح نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسیح کا یہ حق تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے, یوں جواب دیتے کہ کوئی ایلیا آنے والا نہیں ہے. مسیح نے اگر اس کو صحیح تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ یوحنا کی شکل میں ایلیا کو نہ اتارتے. یہ چھوٹی اور معمولی سی بات نہیں, مسیح کا یہودیوں کے اس اعتراض کو مان کر اس کا جواب دینا بھی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ وہ بجائے خود اس امر کو صحیح اور یقینی سمجھتے تھے. یہودیوں کے یہود بہرحال قابل پذیرائی تھا, اور مسیح نے اس کو قبول کر کے یہی جواب دیا ہے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے, چاہو تو قبول کرو. اب اگر اشتہارات کوئی چیز نہیں اور خدا تعالیٰ کے پیشگوئیوں میں یہ جزو اعظم نہیں ہوتے تو پھر جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کی اس تاویل کو تسلیم نہیں کیا, یہ بھی انکار کریں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. کیونکہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایلیا والے قصے کی مسلمان تکذیب تو نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن شریف نے کہیں اس کی تکذیب نہیں کی, اور تکذیب کے اول حقدار تو حضرت مسیح اور ان کے متبعین ہو سکتے ہیں. جبکہ یہ بات ہے کہ اشتہارات کوئی چیز نہیں اور ہر پیش گوئی لازماً اپنے ظاہری الفاظ ہی پر پوری ہوتی ہے, تو پھر ان کو گویا ماننا پڑے گا یہودیوں کی طرح کہ مسیح ابھی نہیں آئے گا. اور جب مسیح کے آنے کا بھی انکار ہی ہوا تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کرنا پڑا, اور اس طرح پر اسلام آتے جاتا ہے. اسی لیے بار بار میں اس امر پر زور دیتا ہوں کہ میری تکذیب سے اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے. اس صورت میں عقل مند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصے کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے, اور ان کا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے. اس صورت میں عقل مند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصے کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے, اور ان کا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے. جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ نامراد رہتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ نے خود آنا تھا تو صاف لکھ دیتے کہ میں خود ہی آؤں گا. یہودی بھی تو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایلیا کا مسیح آنا تھا تو کیوں خدا نے یہ نہ کہا کہ ایلیا کا مسیح آئے گا. غرض جس قدر یہ مقدمہ ایلیا کا ہے, اس پر اگر ایک دانش مند صفائی اور تقویٰ سے غور کرے تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے اور وہ کس رنگ میں آیا ہے. فرمایا, دو شخص بحث کرتے ہیں, ایک نظیر پیش کرتا ہے اور دوسرا کوئی نظیر پیش نہیں کرتا, تو بتاؤ کس کا حق ہے کہ اس کی بات مان لی جاوے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ ماننے کے قابل اسی کی بات ہے جو دلائل کے علاوہ اپنی بات کے ثبوت میں نظیر بھی پیش کرتا ہے. اب ہم تو ایلیا کا فیصلہ شدہ مقدمہ جو خود مسیح نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے بطور نظیر پیش کرتے ہیں. یہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دو چار ایسے شخصوں کے نام لے دیں جن کی آسمان سے اترنے کی نظیریں موجود ہیں. سچ کے حق میں کوئی نہ کوئی نظیر ضرور ہوتی ہے. اس مقدمہ میں تنقید طلب امر یہی ہے کہ جب کسی کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہو
تو کیا اس سے اس شخص کا پھر آنا مراد ہوتا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے؟ اور اس کی آمد ثانی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مثیل آئے گا؟ اگر اس تنقید طلب امر میں ان کا دعویٰ سچا ہے کہ وہ شخص خود ہی آتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ پر جو الزام عائد ہوتا ہے اسے دور کر کے دکھائیں۔ اول یہ ان کا فیصلہ فراست صحیحہ سے نہیں ہوا، اور دوسرے معاذ اللہ وہ جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ ایلیا تو آسمان سے آیا ہے نہیں، وہ کہاں سے آ گئے ہوگا؟ اس کا جواب ہمارے مخالف مسلمان ہم کو ذرا دے کر تو دکھائیں۔ لیکن یہ ساری مصیبت ان پر اس ایک امر سے آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم استعارہ نہیں مانتے۔ اصل بات یہی ہے، اور وہی فیصلہ حق ہے جو مسیح نے دیا ہے، کہ ایلیا کے آنے سے مراد یہ تھی کہ اس کی خو اور طبیعت پر اس کا مسیح آئے گا، اس کے خلاف ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ مشرق یا مغرب میں پھرو اور اس کے نظیر لاؤ کہ دوبارہ آنے والا خود ہی آیا کرتا ہے۔ اس اعتقاد کو دل میں جگہ دو گے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ اسلام ہاتھ سے جائے گا۔ مسیح کو یہودیوں نے اسی وجہ سے جھوٹا قرار دیا۔ کیا ہمارے مخالف مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جھوٹا قرار دیں؟ پھر ایک اور اعتراض اسی قصہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے یا وہ قدرتیں اور طاقتیں ان میں موجود تھیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا یا آسمان سے یہ اختیار خود نہ اتار لیا؟ میرے مقدمہ کے فیصلے سے پہلے میرے مخالفوں کو ضرور ہے کہ وہ اس قضیہ کو صاف کر لیں جو مسیح کو پیش آیا اور جس کا فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں پیشگوئیوں کے طور پر نبیوں کے معرفت لوگوں کو پہنچتی ہیں، اور جب تک وہ اپنے وقت پر ظاہر نہ ہوں ان کی بابت کوئی یقینی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پیشگوئی کا یہ مفہوم اور منشا تھا، اور جو شخص اس کا مصداق ہو یا جس کے حق میں ہو اس کو اس کا علم دیا جاتا ہے۔ جیسے فقیہ اور فریسی برابر ایلیا کے دوبارہ آنے کا قصہ پڑھتے رہتے تھے اور وہ نہایت شوق کے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن اس کی حقیقت اور اصلیت کا علم ان کو اس وقت عطا نہ ہوا جب تک کہ خود آنے والا مسیح جس کے آنے کا وہ نشان تھا نہ آ گیا۔ پس یہ علم مسیح کو ملا اور اس نے آ کر فیصلہ کیا کہ ایلیا کی آمد سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں 40 سال تک روتے رہے، آخر جا کر آپ کو خبر ملی تو کہا انی لاجدو ریحا یوسفا، سورہ یوسف آیت 95۔ ورنہ اس سے پہلے آپ کا یہ حال ہوا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے فابیضت عیناہ، سورہ یوسف آیت 85۔ یہاں تک نوبت پہنچی، اسی کے متعلق کیا اچھا کہا ہے؟ کسے پرسیر زاں گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، کہ مصرش بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کنانچ نہ دیدی۔ فرمایا یہ بیہودہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے یہی قانون چلا آیا ہے۔ قبل از وقت ابتلاء ضرور آتے ہیں تا کچوں اور پکوں میں امتیاز ہو اور مومنوں اور منافقوں میں بین فرق نمودار ہو۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، العنکبوت آیت 3۔ یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنے ہی کہنے پر نجات پا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا کوئی امتحان نہ ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ موجود ہے۔ جب دنیاوی نظام میں یہ نظیر موجود ہے تو روحانی عالم میں یہ کیوں نہ ہو؟ بغیر امتحان اور آزمائش کے حقیقت نہیں کھلتی۔ آزمائش کے لفظ سے یہ بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عالم الغیب اور عالم السر والخفی ہے امتحان یا آزمائش کی ضرورت ہے، اور بدو امتحان یا آزمائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا خیال کرنا نہ صرف غلطی بلکہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان صفات کا انکار ہے۔ امتحان یا آزمائش کی اصل غرض یہ ہے کہ تا حقائق مخفیہ کا اظہار ہو جاوے اور شخص زیر امتحان پر اس کی حقیقت ایمان منکشف ہو کر اسے معلوم ہو جاوے کہ وہ کہاں تک اللہ کے صدق کے ساتھ صدق و اخلاص و وفا رکھتا ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اطلاع ملے. بس یہ خیال باطل ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کرتا ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں، اس کو تو ذرہ ذرہ کا علم ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کی ایمانی کیفیتوں کے اظہار کے لیے اس پر ابتلا آویں اور وہ امتحان کی چکی میں پیسا جاوے. کسی نے کیا اچھا کہا ہے، ہر بلا کی قوم را حق دادان، زیر آن گنج کرم بنے ہدان. ابتلاؤں اور امتحانوں کا آنا ضروری ہے، بغیر اس کے کشف حقائق نہیں ہوتا. یہودی قوم کے لیے یہ ابتلا جو مسیح کی آمد تھا بہت ہی بڑا تھا. اور جب کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے، ضرور ہے کہ وہ ابتلاؤں کو لے کر آوے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تورات میں مثیل موسیٰ والی موجود ہے. لیکن کیا کہنے والے نہیں کہتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پورا نام لے کر نہ بتایا اور سارا پتہ نہ دے دیا کہ وہ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور اسماعیلی سلسلے سے ہوگا؟ تیرے بھائیوں کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہی اس راہ سے بتا دیا جاتا تو پھر ایمان نہ رہتا. دیکھو، اگر ایک شخص پہلی رات کا چاند دیکھ کر بتا دے تو وہ تیز نظر کہلا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چودھویں کا چاند دیکھ کر کہہ دے کہ میں نے بھی چاند دیکھ لیا ہے تو کیا لوگ اس پر ہنسے گے نہیں؟ یہی حال خدا تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی شناخت کے وقت ہوتا ہے. جو لوگ قرائن قویہ سے شناخت کر لیتے اور ایمان لے آتے ہیں وہ اول المومنین ٹھہرتے ہیں، ان کے مدارج اور مراتب بڑے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کا صدق آفتاب کی طرح کھل جاتا ہے اور ان کی ترقی کا دریا بہ نکلتا ہے تو پھر ماننے والے عوام الناس کہلاتے ہیں. جب خدا تعالیٰ کا ہمیشہ سے قانون سلسلہ نبوس کے متعلق چلا آتا ہے اور اس کے لیے اپنے معموروں کے ساتھ یہی سنت ہے، تو میں اس سے الگ کیوں کر سکتا ہوں؟ بس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور ضد نہیں تو میری بات سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں، پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا، بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں. اس قدر لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور جو اب اس وقت موجود ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک نہیں، سینکڑوں نشان خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں، مگر نشانات پر ایمان کا حاصل کرنا یہ ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جایا کرتا ہے. جس کا دل صاف ہے اور خدا تعالیٰ اس میں ہے، اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا ہی فیصلہ پیش کرتا ہوں. وہ مجھے سمجھاوے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا آنا ضروری ہے، جو کچھ مسیح نے کہا وہ سچ ہے یا نہیں؟ یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں ایلیا کا آنا لکھا ہے، مسیح ایلیا کا ذکر نہیں. مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے، چاہو تو قبول کرو. اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے. وہ یقیناً یہودیوں کی آگ میں فیصلہ دے گا، مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرشتہ کس طرح آتے ہیں، وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے. اب اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور؟ اگر خدا کا خوف ہو پھر بدن کانپ جاوے یہ کہنے کی ضرورت کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ چھوٹا ہے. افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کے قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا. میری نسبت اگر تقویٰ سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائیدیں اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلے کو مٹا رہا ہے. فرمایا، میری مخالفت میں ان لوگوں نے قرآن شریف کو بھی چھوڑ دیا ہے. میں قرآن شریف پیش کرتا ہوں اور یہ اس کے مقابلے میں احادیث کو پیش کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث اس درجے پر نہیں ہیں جو قرآن شریف کا درجہ ہے، اور نہ ہم احادیث کو کلام اللہ کا درجہ سمجھتے ہیں. احادیث تیسرے درجے پر ہیں، اور بالاتفاق معنوی بات یہ ہے کہ وہ ظن کے لیے مفید ہیں. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ نجم آیت 29. اصل میں تین چیزیں ہیں، قرآن، سنت اور احادیث. قرآن خدا تعالیٰ کی پاک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سنت وہ اسوہ حسنہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے مطابق قائم کر کے دکھایا. قرآن اور سنت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے کہ ان کو پہنچا دیا جاوے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک احادیث جمع نہیں ہوئی تھی اس وقت تک شاعر اسلام کی بجاوری برابر ہوتی رہی ہے. اب دھوکہ یہ لگا ہے کہ یہ لوگ احادیث ایک چیز نہیں ہے. پس احادیث کو جب تک قرآن اور سنت کے معیار پر رکھ نہ لیں ہم کسی درجے پر رکھ نہیں سکتے. لیکن یہ ہمارا مذہب ہے کہ ادنا سے ادنا حدیث بھی جو اصول حدیث کے روح سے کیسے ہی کمزور اور ضعیف ہو لیکن قرآن یا سنت کے خلاف نہیں تو واجب العمل ہے. مگر ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, محدثین کے اصول تنقید کی روح سے جو صحیح ثابت ہو وہ خود قرآن اور سنت کی کیسے ہی مخالف ہو اس کو مان لینا چاہیے. اب عقل مند غور کریں اور خدا کا خوف دل میں رکھ کر فکر کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے, ان کے یا میرے. میں خدا کے کلام اور اس کے پاک رسول کے عمل کو مقدم کرتا ہوں اور یہ ان لوگوں کی باتوں اور خیالی اصولوں کو مقدم کرتے ہیں جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اصول تنقید حدیث کے ہم نے خدا کے وحی اور الہام سے قائم کیے ہیں. اگر یہی بات ہے کہ حدیث کے لیے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور معیار ہے جو ماض اپنی دانش اور عقل سے قائم کیا گیا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سنیوں کی پیش کردہ حدیث یا شیعوں کی پیش کردہ حدیث صحیح نہ مانی جائیں؟ کیوں ایک فریق دوسرے کو رد کرتا ہے؟ اس کے جواب ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا. ان ساری باتوں سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں یہ اقرار کیا ہے کہ ارکس جو لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث کی صحت کے لیے محدثین کے اصول تنقید حدیث کے پابند نہیں ہوتے, بلکہ وہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث کو ضعیف ٹھہرا سکتے ہیں یا ضعیف کو صحیح, کیونکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع پاتے ہیں. جب یہ بات ہے تو پھر مسیح ماؤد جو حکم ہو کر آئے گا کیا اس کو یاقنا ہوگا کہ وہ حدیث کی صحت اس طریق پر کر سکے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ سے فیض نہ پا سکے گا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے معروم ہوگا؟ اگر اس کو یہ مقدرت نہ ہوگی تو پھر بتاؤ کہ ایسا حکم کس کام کا اور مصرف کا ہوگا. اس لیے احادیث کو یہ لوگ جب مختلط کرنے لگیں تو اس سمر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن اور سنت سے اس کو الگ کر لیا جاوے. ہمارے ضلع میں حافظ ہدایت علی صاحب ایک عہدہ دار تھے, مجھے اکثر ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا. ایک بار انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو جن میں مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے دیکھ رہا تھا, ان میں ہزاروں نشانیاں قائم کر رکھی ہیں, کیونکہ یہ ساری نشانیاں تو پورے ہونے سے رہیں گی. اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جھگڑا ہی پڑے گا, یہ لوگ اس وقت ماننے سے رہے جب تک وہ سارے نشان پورے نہ ہو لیں اور وہ نشان جب دفعہ پورے ہونے سے رہے. حقیقت میں ان کی فراست صحیح نکلی, اس وقت وہی ہوا انکار ہی کیا گیا. فرمایا منہاج نبوت پر اس سلسلے کو آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے. خیالی اصولوں اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں. میں اپنے دعوے کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں, پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے؟ جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں تو فائدہ اٹھائیں گے اور مان لیں گے, لیکن جو دل میں بخل اور کینہ رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی. ان کی تو احول جیسی مثال ہے جو ایک کے دو دیکھتا ہے, اس کو خاک کسی قدر دلائل دیے جائیں کہ دو نہیں ایک ہی ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ ایک احول خدمتکار تھا, آقا نے کہا کہ اندر سے آئینہ لے آؤ. وہ گیا اور واپس آ کر کہا کہ اندر تو دو آئینے پڑے ہیں, کون سا لے آؤں؟ آقا نے کہا کہ ایک ہی ہے دو نہیں. احول نے کہا تو کیا میں چھوٹا ہوں؟ آقا نے کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دے. جب توڑا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ درحقیقت میری غلطی تھی, مگر ان احولوں کا تو میرے مقابل ہیں کیا جواب دوں؟ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ جس کو خود یہ زن کے درجے سے آگے نہیں بڑھاتے. ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رتب و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے. یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعوی کا ثبوت مانگے. اس کے لیے ہم وہی پیش کرتے ہیں کہ نبیوں نے پیش کیا، نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، عقلی دلائل، یعنی موجودہ ضرورتیں جو مسئلے کے لیے مستدی ہیں، پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے، میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے، اس میں 150 کے قریب نشانات ہیں جن کے گواہ 9 سے 1 کروڑ انسان ہیں۔ یہودہ باتیں پیش کرنا سعادت مند کا کام نہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، اس کا فیصلہ منظور کرو۔ جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے بیہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افتراء کرتا تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا، مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، میری تکذیب اس کی تکذیب ہے، اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔ جو لوگ پیشگوئیوں کی حقیقت کو نہ سمجھ کر مجاز اور استعارے کو ظاہر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آخر ان کو انکار کرنا پڑتا ہے، جیسے یہودیوں کو یہی مصیبت پیش آئی اور ابھی عیسائیوں کو پیش آ رہی ہے، اور اس کی آمد ثانی کے متعلق اکثر یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلیسیا ہی سے مراد تھی، سارے نشانات عام لوگوں کے خیال کے موافق کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ تو پھر انبیاء کے وقت اختلاف اور انکار کیوں؟ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح کے آنے کے وقت سارے نشانات پورے ہو چکے تھے؟ نہیں، یاد رکھو قانون قدرت اور سنت اللہ اس معاملہ میں یہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ وَلَن تَجِدَ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ احزاب آیت 63۔ انسانی خیالات، انسانی تعویلات اور قیاسات بالکل صحیح اور قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتے، ان میں غلطی کا احتمال ہے۔ ایک امر کے واقع ہونے سے پہلے جو رائے قائم کی جائے اس پر قطعیت کا حکم نہیں لگا سکتے، لیکن جب وقت آتا ہے تو سارے پردے کھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے کا نام حکم رکھا گیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت اختلاف عام ہوگا، تبھی تو اس کا نام حکم رکھا گیا۔ پر سچی بات وہی ہو سکتی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے گا، کیونکہ حدیث کو تو لوگوں کا ہاتھ لگا ہوا ہے، مگر قرآن شریف خدا تعالیٰ کا لا تبدیل کلام ہے، اس پر کسی انسانی ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب خدا تعالیٰ کا کلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پہلا اور ابدی معجزہ تھا، اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اقوال پیش کیے جاتے ہیں، کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سمجھدار اور صحیح معلوم ہوتے ہیں کہ کیا حدیث کا وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کا ہے؟ اگر حدیث کا وہی مرتبہ ہے جو قرآن شریف کا ہے تو پھر نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا، کیونکہ قرآن شریف کا اہتمام تو آپ نے کیا مگر حدیث کا کوئی اہتمام نہ ہوا، اور نہ آپ نے اپنے سامنے کبھی حدیث کو لکھوایا۔ کیا کوئی مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض رسالت ادا نہیں کیے؟ یہ مسلمان کا کام تو ہو نہیں سکتا، بلکہ بڑے بے دین اور ملحد کا کام ہوگا۔ پھر سوچ کر دیکھو کہ کیا حدیث کو آپ نے اپنے سامنے مرتب کروایا یا قرآن شریف کو؟ صاف ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہی کو آپ نے اپنے بات چھوڑا، کیونکہ تعلیم قرآن ہی تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی سنت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھا، اور اصل یہی ہے کہ نبی دو ہی باتیں لے کر آتے ہیں، کتاب اور سنت، حدیث ان دونوں سے الگ شے ہے اور یہ دونوں حدیث کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ ادنا درجے کی حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے، خواہ وہ محدثین کے نزدیک موضوعی ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم تو یہاں تک حدیث کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کو قرآن پر قاضی اور حکم نہیں بنا سکتے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تم میں حدیث چھوڑتا ہوں، بلکہ فرمایا کتاب اللہ چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے نہیں کہا کہ حدیث کافی ہے۔ اب کتاب اللہ کو کھول کر دیکھو، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ پہلی سورت کو پڑھو جو سورہ فاتحہ ہے، جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے، اذن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ آیت 6 و 7. اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں مغضوب اور ظالین کے راستے بچنے کی دعا ہے. مغضوب سے بالاتفاق یہودی مراد ہیں اور ظالین سے عیسائی. اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے بڑا تو فتنہ تو الدجال کا تھا، مگر یہ نہیں کہا کہ ولد دجال. کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنے کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی پیشگوئی اپنے اندر رکھتی ہے. ایک وقت امت پر ایسا آنے والا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آ جاوے گا، اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا. بس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بچ جانا، یعنی مسیح موت کے انکار نہ کر بیٹھنا. اور ظالین یعنی نصارہ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا تو اس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہوگا، اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہوگا. دجال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہوگا، ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کا بھی نام دیا جاتا. اب سارے گرجوں میں جا کر دیکھو کہ کیا یہ فتنہ خطرناک ہے یا نہیں. اسی طرح قرآن شریف کو غور سے پڑھو اور سوچو کیا. اور پھر آیا تھی اس خلاف میں یہ خاتم الخلفاء کا وعدہ دیا گیا تھا. ان سب امور کو یکجائی نظر سے اس طرح پر دیکھو. اول ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے تورات کے پیشگوئی کے موافق مسیل موسیٰ تعلیم تسلیم کیا ہے. اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح پر موسوی خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو. اگر اور کوئی بھی دلیل اس لیے نہ ہو، تب بھی یہ مماثلت بتبا یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو. دوں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس سلسلے کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہم رنگ قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کم استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56. اب اس وعدہ استخلاف کے موافق اور اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا، ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہو. سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، امامکم منکم، تم میں سے تمہارے امام ہوگا. چہارم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد تجدید دین کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا، اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے. پر جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہ عیسائی فتنہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کافر الصلیب ہو، جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے. پنجم موسوی خلافت کی مماثلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا 14ویں صدی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے. ششم جو علامات مسیح موعود کے مقرر تھیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو دو مرتبہ ہو چکا، حج کا بند ہونا، جو سنین ستارے کا نکلنا، تعاون کا پھوٹنا، ریلوں کا اجرا، اونٹوں کا بیکار ہونا. ہفتم سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا. غرض ایک دو نہیں، صدا دلائل ثمر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے، اور اس کا یہی وقت ہے. اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وہی سے میں کہتا ہوں، وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں. قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کر رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے. فرمایا جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے، اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے. مثلاً کسوف خسوف والے پیشگوئی کو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، مگر ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا، کیا آپ وہ ان کے کہنے سے چھوٹی ہو جائے گی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں. میری تصدیق اور تائید کے لیے ایک کسوف خسوف بھی نہیں، ہزارہ دلائل اور شواہد ہیں، اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں، مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی. افسوس، یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پیشگوئی کو بڑے زور سے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے. پس حدیث جس کو تم زن کی سیاہی سے لکھتے تھے، واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا. اب اسے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے. موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ کسی کا حافظہ درست نہیں یا رات باز ہونے میں کلام ہے. مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے. پھر اس معیار پر چونکر کر کوئی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ بس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نسو سے شریعہ سے پرکھا جاتا ہے، اس کی تائید کرتی ہیں، اور پھر عقل، کیونکہ بدون نظیر نہیں مان سکتی، عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے لے. میں اگر چھوٹا ہوں تو پھاگ جاؤں گا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے 19 برس پہلے مجھے کہا ینصرک اللہ فی مواطنہ. پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا مجھے پرکھ لو، اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے. یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں، ان پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو، وہ قادر ہے کوئی راز کھول دے گا، اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملے.